سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم اجعل قلبي بارا وإشخارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا وجعلني من قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله نحمده ونصنيه ونستغفره ونتوكل عليه الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق برحمته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أي بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقوی کے بغیر انسان کی زندگی دنیا میں بھی اجیرن ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہے. دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ایک ہی ذریعہ ہے، تقوی الہی. سکون قلب چاہیے تو تقوی الہی، مطمئن زندگی چاہیے تو تقوی الہی، ٹینشن فری لائف چاہیے تو اس کا ذریعہ تقوی الہی ہے. اسی اہمیت تقوی کے پیش نظر اللہ نے 124,000 انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، عبادتوں کو فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا. مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. اس ماہ رمضان میں اللہ جل شانہ نے اگر اپنی کتاب کو نازل کیا، قرآن، مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا ہمیں، ہدن للمتقین. اس کی تعلیمات سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں. ہماری گفتگو قرآن مجید کے سلسلے میں چل رہی تھی. گزشتہ 3 خطبوں میں میں نے عظمت قرآن، اہمیت قرآن کی گفتگو کی. اس کے بعد یہ کہ قرآن اتنا عظیم اور اتنا اہم ہونے کے باوجود صرف گھر میں اس کا ہونا کافی نہیں ہے، اسے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. 3 اصطلاحیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، قاری قرآن، حافظ قرآن، حامل قرآن. قاری قرآن وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، بہت اچھے قاری ہیں. حافظ قرآن وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، سینے میں اپنے یہ جو ہے جگہ دے دی ہے قرآن کو. اور حامل قرآن وہ ہیں جنہوں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں. اسلام نے جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ حامل قرآن ہونا ہے. قاری قرآن، قراءت قرآن کا ثواب ہے، حفظ قرآن کی اہمیت ہے، لیکن قراءت اور حفظ کی اہمیت اسی وقت ہے جب ہم عمل کریں، اور عمل تب کریں گے جب اسے سمجھیں گے. تو سوال یہ تھا کہ کیا قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ عام انسان سمجھ سکتا ہے قرآن کو، یا قرآن کو صرف اور صرف ائمہ طاہرین ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے کے لیے قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ نہیں، دوسروں کے لیے بھی سمجھنا ممکن ہے، سمجھ سکتے ہیں. اگر دوسروں کے لیے سمجھنا ممکن نہ ہوتا تو قرآن انہیں سمجھنے کی دعوت کیوں دیتا؟ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان کی قرآن یہ جو ہے مذمت کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن قابل فہم ہے. 2 سال کے بچے کے آگے آپ ایک موٹی سی کتاب رکھ دیں اور بچہ کھیلنے کودنے لگے، اس سے آپ کہیں گے تم کھیل کود کیوں رہے ہو، غور کیوں نہیں کرتے اس کتاب میں؟ وہ بچہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں غور و فکر کر سکے. تو ہم جیسا کم عقل والا انسان بھی کوئی ایسا حکم کسی کو نہیں دیتا ہے، چرسد کہ اللہ. اگر اللہ قرآن میں تدبر و تعقل کا حکم دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن قابل فہم ہے. لیکن قابل فہم ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں. یوں ہی ہر آدمی قرآن لے کر کے بیٹھ جائے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، لہذا عربی کا جاننا، عربی سے واقفیت ضروری ہے، اور وہ بھی گہری عربی سے واقفیت، سطحی نہیں. باقاعدہ ہر لفظ کے بارے میں گہرائی اور عمق سے سمجھ سکے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. اکثر انحراف یہ ہو جاتا ہے کہ انسان قرآن سمجھنے تو چلا ہے، قرآن فہمی کا شوق تو ہے، لیکن اس کے شرائط نہیں پورے کیے ہیں. عربی جانتے ہیں مگر سطحی عربی جانتے ہیں، سطحی عربی کے بلبوتے پر قرآن کی تفسیر بیان کرنے چل گئے. وہابیت کے ساتھ ایک مشکل جو ہوئی وہ یہی ہوئی، بدنیتی شامل ہو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اگرچہ اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جو ہے بدنیتی شامل ہے، سمجھنا سمجھ میں آتا ہے مگر نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور کم سے کم دوسرے افراد جو ان کے دعوت اور ان کی تبلیغات کا یہ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہے. عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں. یہ سمجھنا ہے کہ کتنے معنی ہیں اور یہاں کون سا معنی مراد ہو سکتا ہے. ایک عام سی چیز ہے جو عام طور سے ہمارے تمام نوجوانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب دعائے توسل پڑھتے ہیں اور شفیع قرار دیتے ہیں ان کو، یا ائمہ کو واسطہ قرار دیتے ہیں، یا دعا کر لیتے ہیں، خود ائمہ سے ڈائریکٹ بھی دعا کر لیتے ہیں، یا جناب عباس ہمیں یہ دیجیے، مولا ہمیں یہ دیجیے، تو کہتے ہیں تو شرک ہے. اور اس کے لیے وہ قرآن کی آیت بھی پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو. دعا صرف کس سے کرو؟ اللہ سے کرو. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا، بس اللہ سے دعا کرو، بس کسی سے نہیں. اب دعا کرتے وقت جو ہے بحق فلاں کہہ دیا، یہ شرک ہے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمہ الزہرا اشفعی لنا عند اللہ، تو کہتے ہیں شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ قرآن کی آیت ہے، لا تدعو مع اللہ احدا، منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو. اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعا دعا کا کیا معنی ہے. ہر قسم کی دعا، ہم جب قرآن مجید کی خود آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چار پانچ قسم کی دعا وہاں نظر آتی ہے. بعض دعا حرام ہے، بعض دعا واجب ہے، بعض دعا یہ جو ہے مستحب ہے. مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید میں ایک دعا بے معنی یہ عبادت ہے. دعا کا ایک معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے. جو یہاں پہ کہا گیا فلا تدعو مع اللہ احدا، کیونکہ اس سے پہلے کا جملہ کیا، وہ ان المساجد للہ، سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرو، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو یہاں پر لفظ دعا کس معنی میں آیا؟ عبادت کے معنی میں. یقیناً اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، دعا بمعنی عبادت اگر لیتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے، جائز نہیں ہے. دعا کا ایک معنی ہے کسی کو کسی کام کے لیے بلانا. محفل ہے، مجلس ہے، یہاں پر ہم نے آپ کو فون کیا، یہ دعا ہے. آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آج بیت المقدس کی لہے، یہ جو ہے یوم القدس ہے، آج چلیے وہاں چلتے ہیں، نیویارک چلتے ہیں. آپ کو دعوت دیا، یہ بھی عربی زبان میں سے کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا نمونہ موجود ہے. قال نوح رب انی دعوت قومی، خدایا میں نے اپنی قوم سے دعا کی. دعوت تو میں نے دعا کی، مانا یہ تو نکلے گا نا، کس سے دعا کی؟ اللہ سے کی؟ نہیں، قوم سے دعا کی. ارے نبی خدا، آپ شرک فرما رہے ہیں. لا تدعو مع اللہ احدا، آپ سب دعا اللہ سے کیجئے، آپ اپنی قوم سے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ وہ بھی کیسے دعا کر رہے ہیں؟ لیلا و نہارا، شب و روز. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب میں نے ان سے دعا کی تو ان سے میری دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جتنا ان کو بلاتا تھا اتنا وہ بھاگتے تھے. تو دعا کس معنی میں ہے؟ آیا جناب نوح اپنی قوم سے جب دعا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی؟ نہیں، ان کو یہ جو ہے دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، آؤ اللہ کی طرف آؤ. تو دعا کا ایک معنی کیا نکلا؟ دعوت دینا، انوائٹ کرنا کسی کو، دعا کا ایک معنی یہ ہے اسی قرآن کے اندر. دعا کا یہ مفہوم تو عین ایمان ہے، خدا حکم دے رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، دعا کرو لوگوں کو، لوگوں سے دعا کرو، حکم دے رہا ہے خدا، حکمت کے ذریعے سے اور موعظۃ حسنہ کے ذریعے سے اپنے یہ جو ہے پروردگار کی طرف. تو دعا لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے، فلا تدعو مع اللہ احدا. جو دعا کا لفظ وہاں تھا، وہی دعا کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے. وہاں دعا کا معنی عبادت ہے، یہاں دعا کا معنی کیا ہے؟ بلانا، انوائٹ کرنا. خب دعا کے اس معنی کو تو خدا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرو، دعا کرو لوگوں سے. تیسرا معنی دعا کا ہے حاجت روائی، کسی سے اپنی جو ہے مشکل حل کرنے کے لیے کہنا کہ آپ میری یہ مشکل حل کر دیں. مولا علی ظلم کا شکار ہیں، ہم ظلم کا شکار ہیں، ہمیں ظلم سے یہ جو ہے نجات دلا دیجئے، حاجت روائی. آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کاظمی صاحب ہمیں $1,000 کی جو ہے ضرورت ہے، آپ ہمیں $1,000 دے دیجئے. دعا کا یہ بھی معنی ہے کسی سے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے اپیل کرنا، یہ جو ہے گزارش کرنا، اس کا بھی ہے. اب یہ حاجت روائی یہ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام طریقے سے جسے میں نے باتیں کہیں، اور ایک اعجازی طور پر. حاجت روائی دو طرح سے ہو سکتی ہے نا، میں نے آپ سے پیسے مانگا، اگر آپ کے جیب میں ہے آپ نے نکال کے دے دیا، میں نے کہا آج ہمارے گھر میں شادی ہے آپ آ جائیے ہمارے یہاں، آپ چلے گئے، یا کوئی اور مشکل ہماری تھی اس مشکل کو آپ نے کہا، تو عام طریقے سے آپ نے حل کر دیا. اور ایک حل مشکل ہے اعجاز کے ذریعے، معجزے کے ذریعے. ایک بیمار ہے، سارے ڈاکٹر تنگ آ چکے ہیں، کسی کے پاس اس کا سب نے جو ہے وہ جواب دے دیا، اس کو لے کر کے حرم امام حسین میں چلے گئے، مولا میرے اس بیماری کو یہ جو ہے وہ شفا دے دیجئے. طلب کر رہے ہیں، حاجت روائی ہے، مشکل کو حل کرنا ہے، مگر یہ عام طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اعجازی طریقے سے ہے. پہلا راستہ وہاں جہاں پر اپنی حاجت روائی ہمیں کرانا ہے عام طریقے سے، وہاں بھی لفظ دعا استعمال کیا گیا ہے. آیا یہ شرک ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ولا یا ابا شہدا او اذا ما دعو، وہی لفظ دعا یہاں بھی آیا. گواہ ہیں، ہمارا کہیں کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو گواہ ہیں ہمارے، ہماری حقانیت کے، ہماری صداقت کے گواہ ہیں، یہ اگر نہیں جائیں گے عدالت میں تو مقدمہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، یہ جائیں گے تو ہمارا مقدمہ حل ہو جائے. مشکل ہے نا ہماری، ہم گواہ کے پاس جاتے، بھائی چل کے گواہی دے دیجئے، یعنی ہماری حاجت روائی کر دی، ہماری مشکلوں کو حل کر دیجئے. قرآن کہتا ہے ولا یا ابا الشہداء، جو گواہ ہیں، گواہوں کو جب بلایا جائے، اذا ما دعو، جب ان سے کہا جائے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، انہیں جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے. تو یہاں پر بھی قرآن مجید نے حاجت روائی کے لیے لفظ دعا استعمال کیا، اور یہ شرک نہیں ہے، حکم اسلام ہے. ایک حاجت روائی ہے معجزے کے اعتبار سے، زیادہ تر ان کو مشکل یہیں پر ہوتی ہے کہ ہم جا کر کے حرم میں یا یہیں پر بیٹھے ہوئے بیت ولی عصر میں دعا کر رہے ہیں فلاں کی، یہ جو ہے شفا کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ مت کہ، آپ سے اللہ سے کہیے خدا اسے شفا دے دے، بحق محمد و آلہ الطاہرین کا اضافہ نہ کیجئے، ان کو شفیع نہ بنائیے. دیکھیے ہم جب کسی سے بطور معجزہ حاجت روائی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس مخلوق کو جس سے ہم حاجت روائی چاہ رہے ہیں بطور اعجاز مستقل مانتے ہیں خدا کے مقابلے میں، اللہ تو نہیں دے رہا ہے، یہ دے دیں گے. جیسے ہمارے بعض ذاکرین البتہ کبھی کبھی اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ راہب والا واقعہ عام طور سے، اللہ نے کہا نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا نہیں ہے، امام حسین نے کہا میں دیتا ہوں، ایک بیٹا نہیں ہے کہا تو نہیں. مستقل اگر خدا کے مقابلے میں ایک موجود مستقل مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرک ہے. سارا اقتدار، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، البتہ اللہ جسے چاہے وہ دے سکتا ہے وہ اختیار. دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں، ہم اسے مستقل نہیں مانتے ہیں، ہم اسے حاجت روائی چاہ رہے ہیں اپنی، اور حاجت روائی اس عنوان سے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو محبوب خدا ہیں، یہ اگر خدا سے کچھ مانگیں گے تو خدا ان کی بات کو ٹھکرائے گا نہیں، خدا ان کی بات کو رد نہیں کرے گا، اصل خدا ہے، دے گا خدا ہی، اختیار خدا کے پاس ہے، خدا نے وہ اختیار ان کے حوالے کر رکھا ہے. اسباب اور یہ جو ہے مسببات ہیں نا، اسباب کس نے فراہم کیا ہے؟ اگر اسباب کو مستقل مان لیں ہم، بارش کیسے ہوتی ہے؟ جو بارش ہوتی ہے وہ سورج جو ہے چمکتا ہے اس کے اوپر، یہ جو ہے سمندر پر، سمندر سے پانی بھاپ بنتا ہے، بھاپ اڑ کے اوپر جاتی ہے، بادل کی شکل میں ہوائیں لے کے جاتی ہیں، بارش ہو جاتی ہیں، تو بارش کس نے برسائی؟ سورج نے. سورج کو یہ جو ہے مستقل حیثیت اگر دے دیں تو یہ شرک ہے واقعی. لیکن نہیں، یہ سبب، سورج سبب بنا. سبب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. شفا جناب عباس سے ہم نے لی ہے، مگر جناب عباس کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ظاہر سے بات ہے اس کے اندر شرک نہیں ہے. تو کہنا یہ تھا کہ ایک لفظ دعا ایک لفظ ہے، مگر معنی کتنے ہیں. وہ دعا جو غیر اللہ سے کرنا شرک ہے، وہ دعا ہے جو بمانہ یہ عبادت ہو. فلا تدعو مع اللہ احدا، اگر وہاں پر خدا غیر خدا سے دعا کو منع کر رہا ہے تو وہ دعا انوائٹ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلانے کے معنی میں نہیں ہے، حاجت روائی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ دعا عبادت کے معنی میں. تو فہم قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن قابل فہم ہے، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عربی زبان پر تسلط ضروری ہے. ٹھیک ہے، ترجمے کے ذریعے سے بھی کام چل سکتا ہے، مگر عرض کیا کہ ترجمہ پھر آپ نے نہیں سمجھا ہے، ترجمہ کسی اور کی سمجھ ہے، اس کی سمجھ کو آپ یہ جو ہے فالو کر رہے ہیں، اس کی سمجھ کا، اس کے فہم کا آپ اتباع کر رہے ہیں. خیر نہیں ہے تو تھوڑا بہت ترجمے سے کام چل سکتا ہے، لیکن واقعا اگر فہم قرآن ہے، تفسیر قرآن بیان کرنے کا حق انہی کو ہے جو عربی زبان سے. آپ نقل کر سکتے ہیں تفسیر کو، تفسیر نمونہ لے کر کے بیٹھ گئے کہ جی صاحب یہ جو اغی مکارم نے لکھا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر سی بات وہ کتاب لکھی گئی کاہے کے لیے لکھی گئی ہے، پڑھنے کو تو لکھی گئی ہے نا. اب کبھی اکیلے پڑھتے ہیں، کبھی مل جل کر کے پڑھتے ہیں، گروپ میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر بیٹھ جائیں کہ میں تفسیر کر رہا ہوں، وہاں مشکل ہو جاتی ہے. حیدرآباد میں ماشاءاللہ کئی حلقے بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ تفسیر قرآن کے، مجھے کئی حلقوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوا، شریک بھی ہوا وہاں کے اوپر، بہت اچھی بات ہے. بعد ہم سے کہا کہ آپ اس پر کچھ تبصرہ کیجیے، تو میں نے کہا بس تبصرہ ہمارا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ خود تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں، مشکل یہ ہوتی ہے. آپ نے چار تفسیریں پڑھ کر کے آپ آئے تو ہیں، اب بیچ میں کسی نے ایک سوال کر لیا، اس سوال کا جواب تو تفسیر میں نہیں تھا، یا آپ تیاری کر کے نہیں آئے تھے اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، تو اب گویا آپ میں تفسیر کرنے کی صلاحیت تھی نہیں اور آپ تفسیر کر رہے ہیں. بس یہیں کے اوپر، یا تو آپ کسی ایک عالم کو یہاں پر رکھیے کہ جو ان سوالات کو جواب دے سکے، یا پھر کہہ دیے کہ اس کا جواب اگلے ہفتے ڈھونڈ کے لائیں گے، کتاب پڑھیں گے، لے کر کے آئیں گے. تو تفسیر قرآن کے لیے شرط اول یہ ہے کہ انسان عربی زبان سے کما حق ہو واقفیت رکھتا ہو، یہ پہچانے کی الفاظ کے کتنے معنی ہو سکتے. بس ڈکشنری کھول کر کے ایک معنی دیکھ کر کے فوراً اگر مفہوم بیان کرنا شروع کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، معنی کچھ سے کچھ نکل جائے گا. ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فارسی میں ایک لفظ ہے دماغ، دماغ کے دو معنی ہیں، ایک تو عقل دماغ اردو میں بھی ہے، ایک ناک کو بھی کہتے ہیں دماغ. چاق، چاق کے بھی دو معنی ہیں، ایک موٹا اور ایک ہے تر و تازہ. چاق و چوبند اردو میں بھی ہے نا، چاق و چوبند، تر و تازہ. جرمنی کے ایک صاحب تھے جو ایمبیسی میں، جرمن ایمبیسی میں کام کرتے تھے، اور کافی اچھی فارسی انہوں نے سیکھ لی تھی، اور انہوں نے پھر واپس جانے کے بعد ایران کے حالات کے بارے میں کتاب لکھی. کہنا کہ ایرانیوں میں سب بات تو بہت اچھی ہے، ایک بات بڑی عجیب ہے، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی ناک موٹی ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ کی ناک موٹی ہے، جملہ کیا ہے؟ ایرانی پوچھتے دماغ شما چاک ہے، تو دماغ سے مراد یہ اور دماغ ہے، یہ دماغ نہیں ہے. اور عام طور سے چونکہ لفظ ناک کے لیے وہ لفظ دماغ استعمال کرتے ہیں، جو عام طور سے سنا تھا انہوں نے ناک کے لیے سنا تھا، اور چاق کو سنا تھا موٹے کے معنی میں، جب چاق کا معنی کیا ہے؟ تر و تازہ، یعنی آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے، تو جب تک پوری طریقے سے آپ زبان کو نہ سمجھیں گے، زیادہ تر جو پریشانی پیش آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہابیوں کی ہاں بدنیتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اکثر مصیبت یہی ہے کہ وہ پوری طرح سے تسلط ان کو قرآن پر ہے نہیں، اور قرآن فہمی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو قرآن کے لیے زبان کا سمجھنا. دوسری بات میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبوں میں کہ ہم اگر تفسیر قرآن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سہارے کی ہمیں ضرورت. ایک سہارا عقل ہے، ایک سہارا قرآن ہے، ایک سہارا جو ہیں وہ روایات اور احادیث ہیں. احادیث اور روایات بھی تفسیر کے لیے بہت اہم ہیں. یعنی ہم روایات اور احادیث کو جو ہے نظر انداز کر کے قرآن کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتے. عقل کی بھی ساری مثالیں دے چکا ہوں کہاں کہاں عقل کے استعمال کے بغیر آپ تفسیر نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کس طریقے سے ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے اس کو بھی عرض کر چکا ہوں. روایات کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں بہت سی روایتیں موجود ہیں جن پر دسترسی کے بغیر بعض مراحل میں قرآن کی تفسیر بہت مشکل ہے. روایتیں جو پائی جاتی ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. البتہ چونکہ آخری خطبہ ہے تو سب تو نہیں بیان کر سکتا, بس اشارہ کچھ آپ کی خدمت میں کر دوں گا. کچھ روایتیں وہ ہیں جن میں آیتوں کے یا سوروں کے نازل ہونے کی شان بیان کی گئی, شان نزول جسے کہتے ہیں. بعض آیتیں وہ ہیں کہ اگر جب تک شان نزول ہمیں نہیں پتا ہوگا تب تک اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہو سکتا ہے. شان نزول سے مراد وہ تاریخی واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ سورہ یا آیت نازل ہوئی ہے. البتہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو کلی حکم لے کر کے آتی ہے, کسی ایک شخص کے لیے کا حکم نہیں ہوتا, لیکن وہ شخص سبب بنا ہے اس آیت کے نازل ہونے کا. سبب کون بنا ہے؟ فلاں شخص بنا, فلاں واقعہ بنا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, ورنہ یہ آیت نازل نہ ہوتی. شان نزول کی بھی کئی قسمیں ہیں. شان نزول بیان کرنے والی روایتیں سب ایک جیسی نہیں ہیں. کچھ روایتیں وہ ہیں جو مشہور و معروف ہیں, سب شیعہ سنی سب کے درمیان وہ روایتیں مشہور ہیں اور ان کا کوئی یہ جو ہے مخالف بھی نہیں ہے. کچھ روایتیں وہ جو مشہور تو ہیں مگر کچھ اس کے مخالفین بھی موجود ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ روایتیں جو مشہور ہیں اور سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر, کوئی اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر سورہ فیل کیوں نازل ہوا, شان نزول کیا ہے اس کا؟ شیعہ سنی سب کے ہاں اتفاق نظر ہے اس بات کے اوپر کہ جب وہ لشکر آیا تھا ہاتھیوں والا, اب تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا کون تھا. ہاں اس میں اختلاف ہے بھی عرض کروں گا, لیکن اصل واقعے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے اور پھر اس طریقے سے اللہ نے پرندوں کو بھیجا, وہ کنکریاں لے کر کے آئے, ہو اس پر سب کا اتفاق نظر ہے. ہاں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ آنے والا کون تھا, کس نے آرڈر دیا تھا. یہ جو ہے زونواز تھا آرڈر دینے والا, دوس تھا, قیصر روم تھا, نجاشی تھا, اریاد تھا, ابرہا تھا, یہ سارے اختلافات ہیں, لیکن اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس شان نزول کو سب مانتے ہیں, مشہور بھی ہے اور اجماعی بھی ہے, اتفاق نظر ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. کچھ شان نزول کی روایتیں وہ ہیں جہاں پر مشہور تو ہیں شیعہ سنی دونوں کے درمیان مگر کچھ تھوڑے سے مخالفین بھی ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے 22 تک 18 آیتیں جو ہیں یہ تمام شیعہ اور سنی علماء, تمام شیعہ علماء اور سنی علماء کی اکثریت, شیعہ علماء سارے کے سارے, سنی علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی, وہ روزے کا واقعہ, نظر کا واقعہ, وہ ساری تفصیلات. علامہ امینی نے تقریباً 34 سنی کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اس روایت کو مانتے ہیں. شہید ثالث نے 36 کتابوں سے نقل کیا ہے. خود امام شافعی نے اس کو اپنے شعر میں بھی نقل کیا, فرماتے الا متا, فرماتے الا ما و الا ما و حتی متا, کب تک, کب تک اور کہاں تک. اعاتبو فی ھذا الفتح, اس جوان یعنی مولا علی کی مدح و ثنا کے سلسلے میں مذمت ہماری کب تک کرو گے, کہاں تک کرو گے, کیونکہ انہوں نے کافی اشعار حب اہل بیت میں کہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وحل زوجت فاطمہ غیرو, ہم علی کے اگر مدح و ثنا کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر حملہ کرتے ہو, یہ جو ہے مذمت. مجھے بتاؤ فاطمہ کی شادی کے علی کے علاوہ کسی اور سے ہوئی ہے؟ وفی غیر ہی حل اتا, حل اتا, کیا علی کے علاوہ کسی اور کی شان میں سورہ حل اتا نازل ہوا ہے؟ تو سنی شیعہ سارے کے سارے اور اکثریت سنیوں کی اس بات کی قائل ہے کہ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، لیکن تھوڑے سے بیمار دل تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بیمار دل ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، نہیں 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 یہ اشارۂ نزول صحیح نہیں ہے، اور اپنے خیال میں انہوں نے بڑی مضبوط دلیل بھی پیش کر دی. انکار کی دلیل وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، سورہ یہ دہر مکے میں نازل ہوا ہے، اور امام حسن امام حسین کی بیماری، ان کی پیدائش وغیرہ سب کہاں ہے، مدینہ کی. تو مدینہ کا واقعہ مکی سورہ میں کہاں سے آ جائے گا؟ آپ کہتے ہیں یہ سورہ نازل ہوا ان کے لیے نازل ہوا، اس کو وہ دلیل قرار دیتے ہیں اختلاف کی، مگر وہ اس نقطے سے غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، خبر واحد ہے، متواتر خبریں نہیں ہیں. دو طرح کی روایتیں ہوتی ہیں نا، راوی ایک ہے، اور ایک وہ ہے کہ نہیں نہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ہر زمانے میں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو. متواتر روایتیں یہ جو ہے یقینی ہوتی ہیں، لیکن خبر واحد ایک راوی جس کا ہوتا ہے وہ یقینی. یہ ساری روایتیں جو ہیں کہ سورہ مکی یا سورہ مدنی ہے، یہ جو ہے متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے. اور شان نزول سے متعلق روایتیں یہ جو ہے متواتر ہیں. خبر واحد خبر یہ جو ہے متواتر کے مقابلے میں کبھی ٹھہر نہیں سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سورے ایسے ہیں جو مکی ہیں مگر ان کے اندر مدینے میں نازل ہونے والی آیتیں موجود ہیں. اسی طریقے سے برعکس بہت سورے وہ کہے جاتے ہیں یہ جو ہے مدنی ہیں اور اس کے اندر مکے میں نازل ہونے والی آیتیں موجود ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ سورہ مکی ہے جس کے اندر مدینے کا واقعہ کہاں سے آ گیا. نہیں، مکی سوروں کے اندر مدینے کا واقعہ آ سکتا ہے، اور مدنی سوروں کے اندر مکے میں رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کوئی ترتیب سے آیتیں رکھی گئی ہوں. آیتیں نازل ہوتی جاتی تھے، پیغمبر کہتے ہیں اسے جو ہے فلاں سورے میں رکھ دو، اسے فلاں سورے میں رکھ دو، اسے فلاں سورے میں رکھ دو. اسی طریقے سے سورہ معارج میں، سورہ معارج کی آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له ضعف من اللہ ذل معارج. سأل سائل، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہوا. اب کون سا عذاب، اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کون تھا سوال کرنے والا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. شان نزول سے متعلق آیت کو روایتوں کا اگر سہارا نہ لیں تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. لاکھ تفسیر کرنا چاہیں اسے، کس نے سوال کیا تھا، کس بارے میں سوال کیا تھا، کیسا عذاب، کب نازل ہوا، کچھ معلوم ہو رہا ہے اس جملے سے؟ ایک مبہم سا جملہ ہے. لیکن جب ہم شان نزول سے متعلق جو روایت ہے کب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان روایتوں کو جب دیکھتے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہ بھی شان نزول کی روایت ان میں سے ہے کہ مشہور تو مانتے ہیں مگر کچھ مخالف بھی ہیں. شان نزول کے بغیر یہ آیت جو ہے مبہم رہے گی. علامہ امینی نے 30 اہم سنی علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت غدیر کے بعد نازل، علیہ السلام غدیر کے بعد نازل ہوئی ہے، جس وقت غدیر خم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے مولا کائنات کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا، اور وہ سب واقعات جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں وہ سب واقعات ہو چکے، تبریک مبارکباد بیعت سب انجام پا چکا. تو حضور کی خدمت میں نعمان بن حارث سے فہری نامی ایک شخص آیا، یہ سنی علماء بھی لکھتے ہیں، شیعہ علماء تو لکھتے ہی لکھتے ہیں. عرض کیا کہ علامہ امینی نے 30 اہم جیش سنی علماء سے نقل کیا ہے اس واقعے کو. نعمان ابن حارث سے فہری پیغمبر کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نماز واجب ہے، ہم نے مان لیا. روزہ واجب ہے، مان لیا. حج واجب ہے، مان لیا. سب منواتے چلے گئے آپ اور ہم مانتے چلے گئے، مگر آپ کو چین نہیں ملا. آپ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس جوان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. آپ نے یہ کام خدا کے حکم سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خدا کے حکم سے کیا ہے. 30 سنی علماء نے اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو. یہ سننے کے بعد نعمان یہ کہتے ہوئے بدم رسول سے باہر نکلا کہ اے اللہ، اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو آسمان سے ایک پتھر مجھ پر گرا جو مجھے ہلاک کر دے. یعنی اگر یقین ہے کہ حکم خدا ہے تب بھی نہیں مانے، مرنا گوارا ہے، علی کی امامت و ولایت قبول کرنا گوارا نہیں ہے. اس نے یہ کہا اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اوپر سے ایک پتھر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع، ایک شخص نے اللہ سے طلب کیا نازل ہونے والے عذاب. خب یہ جب اگر ہم شان نزول کی اس روایت کو اگر نہ مانیں نہ اختیار کریں تو یہ آیت جو ہے بے معنی رہ جائے گی، مبہم رہ جائے گی، بات واضح نہیں ہو پائے گی. یہ شان نزول ہے، عرض کیا کہ شیعہ بھی مانتے ہیں، سنیوں کی اکثریت مانتی ہے، لیکن فضائل علی کے دشمنوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہو سکا. انہوں نے یہ کہہ کر اسے اختلافی بنا دیا، وہی سب مسئلہ کہ سورہ معارج مکی ہے اور یہ واقعہ مکے اور مدینے کے بیچ کا ہے، جب پیغمبر مکہ چھوڑ چکے تھے مدینے میں رہنے لگے تھے، اس زمانے کا واقعہ ہے، مدنی دور کا واقعہ ہے. مدنی دور کا واقعہ مکی دور کی آیتوں میں کہاں تک؟ جواب وہی جواب ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں. بہرحال کچھ شان نزول کی روایتیں وہ ہیں جن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کہتا، بات ایک ہی تھی، بس کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. دو طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ عبسہ اس کا ایک نمونہ ہے. قرآن مجید میں ہے نا، عبسہ وتولى، تیوریاں چڑھائیں، منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمیٰ، تب ان کے پاس اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا پتہ ہے کہ شاید یہی اندھا جو ہے وہ تزکیہ نفس اختیار کر لے، وغیرہ وغیرہ. خب کون تھا اندھا، کون آیا، کس نے تیوری چڑھائی، مبہم ہے، کسی کا نام یہاں موجود نہیں ہے. جب تک حدیثوں کا سہارا نہ لیں گے، روایتوں کا سہارا نہ لیں گے کہ قصہ کیا تھا، کیوں یہ آیت نازل ہوئی، تب تک اس کا ابہام دور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کا سہارا لینا ضروری ہے. اب یہاں کے اوپر دو شان نزول بیان کی جاتی ہے. گزشتہ جو کہا تھا وہاں پہ شان نزول ایک ہی ہے، کوئی اور شان نزول نہیں ہے، بس کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. یہاں پر دو شان نزول بیان کی جاتی ہے. ایک شان نزول جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قریش کے بڑے سردار قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے، پیغمبر سے باتیں کر رہے تھے. پیغمبر کو یہ تھا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ہزاروں لوگ ان کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے. قبائلی نظام تھا نا، اگر سردار قبیلہ مسلمان ہو گیا سب مسلمان، سردار قبیلہ مرتد سب مرتد. قبیلے والوں کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا، وہ تو یہ دیکھتے تھے سردار کیا کہہ رہا ہے، جو سردار نے کہہ دیا اسے مان لیا کرتے تھے. تو پیغمبر کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں، یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر اسلام کا دائرہ بڑھ جائے. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیچارے غریب آدمی، مگر اللہ والے اور ان کو قرآن سیکھنے کا اسلامی قوانین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اتنے میں وہ آ گئے. انہیں کیا پتہ کون بیٹھا ہوا ہے، اندھے ہیں نا، مصلحت ہے چپ رہیں بولیں، کیا پتہ انہیں. آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائے، یا علم نہیں یا رسول، علم نہیں یا رسول اللہ، اور بھیڑ میں یہ جو ہے ڈسٹرب کرنے لگے. تو پیغمبر نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، توجہ نہیں دی ان کی طرف، اور انہیں قریش کے جو بڑے لوگ آئے تھے سرداران کی طرف لگے رہے. آج بھی ذہنیت ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پیچھے کہاں پڑے ہو، بڑی مرغی پکڑو، چھوٹے لوگوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے بڑوں کے پیچھے پڑھو. اگرچہ اسلامی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں چھوٹا بڑا اگر کوئی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، دولت کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا. بہرحال تو پیغمبر نے، مگر وہ چل اندھے ہیں نا، محسوس نہیں کر سکے، پھر وہ کرنے لگے. تو یہاں تک کہ پیغمبر نے برا سا منہ بنایا اور عبداللہ ابن مکتوم کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو یہ آیت نازل ہو گئی. ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے. دوسرا شان نزول نہیں، پیغمبر نے نہیں کیا، بنی امیہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، اس نے جو ہے منہ بنایا تھا، اس نے منہ پھیر لیا تھا، اور جب عبداللہ ابن مکتوم آنے لگے تو ادھر اس نے اپنے کو دور کر لیا، فاصلہ بنا لیا عبداللہ ابن مکتوم سے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اختلافی روایتیں آ جاتی ہیں وہاں پر قرائن سے مدد لی جاتی ہے. آیا اخلاق پیغمبر، خلق پیغمبر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پیغمبر ایسا عمل پیش کریں گے. لہذا یہ روایت پیغمبر کے سلسلے میں نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ شان نزول وہی بنی امیہ کے دوسری فرد کے سلسلے میں ہو سکتی ہے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری باقی بچی ہیں کہ قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کی کیسے تفسیر ہو سکتی ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. بس مختصر یہ کہ سب سے پہلے عربی زبان پر تسلط حاصل کرنا ہے، عقل کا سہارا لینا ہے، خود قرآن مجید کا سہارا لینا ہے. ایک آیت کو دیکھ کر کے کوئی معنی نہیں نکال سکتے جب تک کہ ساری آیتوں کا جائزہ نہ لے لیں. تیسرے یہ کہ جو روایتیں تفسیر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لینا، البتہ ان میں بھی سمجھنا صحیح روایت کون ہے، غلط روایت کون ہے، ٹکراؤ اگر ہے اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں فہم قرآن، قراءت قرآن، فہم قرآن اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم
صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله ومكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. أما بعد، يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أي بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں. تقوی فرائض اسلامی اور واجبات اسلامی میں سب سے زیادہ اہم ہے. خطیب جمعہ کے لیے کسی واجب کا تذکرہ خطبہ جمعہ میں واجب نہیں ہے. دعوت نماز دیں واجب نہیں ہے، دعوت روزہ دیں واجب نہیں ہے، دعوت حج دیں واجب نہیں ہے، لیکن دعوت تقوی دینا واجب ہے. دونوں خطبوں میں ہمیشہ بس تقوی کی اہمیت سارے فرائض سے کہیں زیادہ ہے. خدا بند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری عبادتیں, ہمارا روزہ, ہماری نماز سب سود مند اور کارآمد ہو, کیونکہ سب کا ایک ہی مقصد ہے, سب کا مقصد ہے حصول تقوی. نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا, یہ سمجھنے کا شوق تو رہتا ہے نا. معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تقوی پیدا ہو گیا نماز قبول ہو گئی, اگر تقوی پیدا ہو گیا روزہ قبول ہو گیا. عزیزو, آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع, اور آج ہی یوم قدس بھی ہے. یہ وہ دن قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی قدسہ سرہ نے اس دن کو یوم قدس منانے کا حکم دیا تھا. قدس, یوم قدس یعنی یوم اسلام, یوم احقاق تعلیمات اسلام, احیاء تعلیمات اسلام. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اسلام آیا ہے؟ سارے ادیان اسلام ہی نہیں, بعثت پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ سارے انبیاء کس لیے آئے تھے؟ سب کا ایک ہی مقصد تھا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ سماج میں لوگ عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں, عدل قائم کریں. ایک آدمی نہیں, پورے کا پورا سماج. قیام عدل ہی اسلام کا مقصد ہے. اگر عدل قائم نہیں ہے تو گویا اسلام نہیں ہے. اسلام ظلم کو کسی شکل میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. کسی پر ظلم ہو, مسلمان پہ ظلم ہوتا یہ ضروری نہیں ہے, کسی بھی انسان کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے, کسی بھی شکل میں ظلم ہوتا ہے, گھر کے اندر ظلم ہو, گھر سے باہر ظلم ہو, کوئی ملک کسی ملک کے اوپر ظلم کرے, کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ ظلم کرے, کوئی شخص کسی شخص پہ ظلم کرے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر شہادت سے جو پیغام دیا ہے, وصیتیں جو مولا علی کے اس دن میں نے پیش کیا تھا, مولا فرماتے ہیں خطاب کر کے امام حسن اور امام حسین سے, کہ البتہ خطاب ان سے ہے لیکن در حقیقت خطاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, تمہاری ذمہ داری ہے کہ مظلوم کے حامی بنو اور ظالم کے دشمن بنو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ظالم کے دشمن بنو. مولا کی سیرت بھی ہمیشہ یہی رہی تھی کہ ہمیشہ مولا ظلم کے خلاف یہ جو ہے برسر پیکار رہے. حکومت اگر قبول کیا ہے تو ظلم کے خاتمے کے لیے, حکومت کی بقا کا بھی اگر خیال ہے تو عدل کے قیام کے لیے. اگر عدل کا قیام نہیں ہو سکتا تو حکومت کو بھی مولا علی ٹھوکر ماننے کے لیے تیار ہے. عزیزو, آج سے 69 سال قبل تاریخ ظلم میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا, اس کا نام تھا قیام اسرائیل. ایک جعلی نظام, ایک جعلی سسٹم, کیسے قیام ہوا, کیا ہوا, پہلی جنگ عظیم سے کس طریقے سے تیاریاں کی گئی, دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا, کس طریقے سے یورپ سے یہودیوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی گئی, وہ لمبی داستان ہے, نہ وقت ہے ہمارے پاس اس کو ہم بیان کر سکیں. بہرحال عالمی سامراج کی سازش سے سرزمین فلسطین پر ایک جعلی غصبی ملک کا وجود آیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا. اسی پر اکتفا نہیں کی گئی کہ چلیے باہر سے لا کے لوگوں کو بسا دیا گیا, وہ بقول ان کے یہ بیچارے در بدر تھے, بے وطن تھے, ان کے ساتھ انہوں نے اگرچہ اگر در بدری کا شوق تھا تو اپنے گھر میں جگہ دے دیتے, دوسرے کے گھر میں جگہ دینے کی کیا ضرورت تھی. چلو جگہ دے بھی دی تھی تو کم سے کم وہاں کے رہنے والوں کو تو نہ ستاتے, ان کو تو پریشان نہ کرتے. آنے کے بعد ان کے گھروں کو چھینا, ان کی زمینوں کو چھینا, ان کا قتل عام کرنا شروع کیا, انہیں ان کے گھروں سے اجاڑنا شروع کیا. درندگی, پوری ایک تاریخ ہے, مختلف علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں مارنا شروع کر دیا. کفر قاسم ہے, دیر یاسین ہے, صبرہ ہے, شتیلہ ہے, تل زعتر ہے, یا غزہ کی صورتحال دیکھ, ننھے ننھے بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا. ایسے میں اسلام ہماری ذمہ داری کیا مقرر کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چپ, خاموش, تماشائی. قرآن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. مسلمانوں, کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ تم مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تمہیں آواز دے رہے ہیں، تم ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے ہو، ان کے لیے تم جنگ نہیں کرتے ہو، ان کی آزادی کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو. حضور اکرم فرماتے کہ من سمع مناد ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، اور وہ اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا ہے، اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا ہے، پتہ جتنا بس میں ہے اپنے امکانات کو بروئے کار نہیں لاتا ہے، اسے اپنے کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے. اگر یہ کافر ہوتے تب بھی ہمارے لیے ضروری تھے ہم بقدر امکان ان کی مدد کی کوشش کرتے، جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. فلسطین صرف ایک خطے کا معاملہ نہیں ہے، فلسطین سے ہمارے کئی رشتے ہیں. ایک تو مظلوم انسان ہیں، ان کی حمایت ہمارا اسلامی فریضہ ہے. دوسرے ہمارے ہم دین ہیں، یہ جو ہے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے ایک تو انسان ہونے کا حق ہے ان کا، دوسرے یہ جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے دوسرا حق ان کا بن جاتا ہے. تیسرے یہ کہ ہمارا قبلہ اول وہاں ہے، ہمارا قبلہ اول وہاں ہے. تین اسباب ہیں ان کی بنا کے اوپر ان کی حمایت ضروری ہے. امام خمینی نے ان کی حمایت کے لیے مسلمانوں کو جو ہے متحد کرنے کے لیے، کیونکہ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، امام خمینی یہ دکھانے کے لیے ہمارے اندر طاقت ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، ان کا وجود مٹا سکتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ہمیں کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے، ظلم کو روکنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، ہم کر سکتے ہیں. اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیتے اسرائیل کے اوپر تو سیلاب اسے بہا لے جاتا. یہ کہہ دینا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لہذا انہوں نے قدس کہ عنوان سے ایک دن کو معین کر دے جس دن مسلمان سڑکوں پہ آ کر کے اپنی طاقت کی یہ جو ہے نمائش کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. وہ مظلوم جو وہاں کے اوپر ہیں، گھبراؤ نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اتنی بڑی طاقت عالم اسلام کی، بہرحال آواز شروع ہوئی تھی، آج الحمدللہ یہ آواز کافی پھیل چکی ہے. دنیا کے اکثر شہروں کے اندر آج کا دن جو ہے یوم قدس کے طور پر جو ہے منایا جاتا ہے، کہیں پر تعداد کم، کہیں پر تعداد زیادہ، سب کے سب شریک ہوتے ہیں. خدا بند عالم ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرے جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے. کم سے کم یہ ہے کہ ہم کم سے کم یہ جو ہے سڑکوں پہ آ کر کے ان کے حق میں آواز اٹھا دیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ